باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری۔ روایت میں ہے کہ ایک انصاری جوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ برائیوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن یہ شخص اپنی برائیوں سے باز آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ نماز کی برکت سے وہ اپنی برائیوں سے باز آ گیا۔ فقہی مسائل میں ہمارا موضوع گفتگو ہے نماز، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب سے عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے آپ بیان فرمائیں گے کہ سجدے کی حیثیت کیا ہے نماز میں، یعنی واجب ہے، رکن ہے، یا اس کی حیثیت یعنی کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے دری صاحب کہ جتنے بھی احکام الہی ہیں، واجب کی صورت میں ہو، مستحب کی صورت میں، حرام یا مکروہ، وہ یا مصلحت کے تابع ہوتے ہیں یا مفاسد یا زیاں کے تابع ہوتے ہیں۔ جن اعمال میں کوئی مصلحت ہوتی ہے وہ اسی مصلحت کے تناسب سے یا واجب ہوتے ہیں یا مستحب، اور جن کاموں میں مفسدہ ہو، کچھ زیاں ہو، تو اسی تناسب سے بعض اعمال حرام اور بعض اعمال مکروہ قرار دیے جاتے ہیں۔
صحیح۔
ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے روکا جاتا ہے۔
جی۔
اسی طرح جن اعمال میں کوئی مصلحت ہو ان اعمال کو بجا لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔
جی۔
تو البتہ بعض اعمال یا عبادات کا فلسفہ یا اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔
جی۔
روایات میں، اور جی، بعض کا فلسفہ یا اس کی حکمت بیان نہیں کی گئی۔
صحیح۔
اگرچہ ہم اس میں موجود مصلحات یا فلسفہ کو جاننے کے پابند نہیں ہیں،
جی،
لیکن بعض عبادات کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول اس خطبے میں جہاں آپ نے بہت سارے اسلامی عقائد کے فلسفے کو بیان کیا ہے، عبادات کے فلسفے کو بیان کیا ہے، وہاں آپ نے نماز کے فلسفے کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا تاکہ اس کے نتیجے میں انسان سے تکبر کا خاتمہ ہو جائے۔ تو عمومی طور پر نماز کا مقصد اور نماز کا فلسفہ یا اس میں پوشیدہ اور مضمر حکمت،
جی،
وہ انسان سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہے، اور بالاخص اعمال نماز میں جو سجدہ ہے وہ اس میں یہ حکمت یعنی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔
جی۔
تاریخ میں بھی ہے کہ عمومی طور پر جو عرب ہوتے تھے وہ بڑے مغرور ہوتے تھے، بلکہ میں نے بعض تاریخوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ کسی ایسے دروازے سے داخل ہونا چاہ رہے تھے جس کی اونچائی کم ہو، چوکھٹ کی اونچائی کم ہو، تو بجائے اس کے کہ سر اور گردن کو جھکا کے اس دروازے سے داخل ہوں، وہ اس کو کاٹتے تھے تاکہ ہمیں جھکنا نہ پڑے، یعنی سر کو یا گردن کو جھکانے کو یعنی اپنی شخصیت کے، اپنی شان کے خلاف اور اس کے منافی سمجھتے تھے۔ تو اس بیماری کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ نماز میں شامل ایک اہم رکن سجدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل فرمایا تاکہ اس بیماری کا خاتمہ ہو۔
جی۔
اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا.
جی
ظاہر ہے طریقہ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا.
جی
قرآن کے اندر تو صرف نماز پڑھنے کا ذکر ہے.
جی
نماز قائم کرو.
جی
جب آپ نے اس کا طریقہ بتایا کہ یہ اس کا قیام ہے اور یہ رکوع ہے اور یہ سجود ہے.
جی جی
اور جب لوگوں کو پتہ چلا عربوں کو کہ سجدے میں تو اپنے جسم کا جو سب سے محترم حصہ یعنی پیشانی ہے اس کو خاک پر رکھنا پڑتا ہے, تو جی لوگوں نے آ کے ان حضرت سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہماری درخواست ہے, ہماری خواہش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ نماز میں سے سجدے کو نکال دے. یہ جو ہے ہمارے کیا کہنا چاہیے اب ہمارے انانیت کے خلاف ہے. باقی جتنی مرضی نمازیں آپ کہیں ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو فرض قرار دینے کا مقصد ہی سجدہ ہے, یعنی نماز کی جو روح ہے وہ سجدہ ہے. نماز میں سے سجدے کو اگر نکال دیا جائے تو پھر نماز کی جو حکمت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, فلسفہ اس کا فوت ہو جاتا ہے. یہ ایک عمومی فلسفہ ہے نماز کا اور خصوصاً سجدے کا. بعض روایات کے اندر سجدے کا خاص اجر بیان کیا گیا ہے, یعنی ایک مخصوص اجر اور صلہ نماز گزار کو سجدے کے نتیجے میں ملتا ہے, یعنی بلکہ طولانی سجدے کے نتیجے میں ملتا ہے.
اچھا
جی وہ کہ روایت ہے ایک اعرابی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی عملاً, مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے.
اچھا
اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے, اس کے نتیجے میں میرے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جائے.
جی
اور میں صحت مند بھی رہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ طول عمر بھی دے. یہ دنیا کے فائدے ہیں.
صحیح
ان کے علاوہ روز قیامت آپ کے جوار میں اور آپ کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ مجھے جگہ بھی دے.
واہ
تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری چھ خواہشات ہیں.
جی
ایک عمل سے یہ چھ کے چھ تیری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی.
صحیح
چھ کام تجھے کرنے پڑیں گے, یعنی ہر خواہش کے لیے تجھے ایک خاص عمل انجام دینا ہوگا.
صحیح
میں اس روایت کو اس لیے عرض کرنے لگا ہوں, اگرچہ صرف جو آخری خواہش ہے ہمارے موضوع سے وہ مناسبت رکھتی ہے, لیکن روایت بہت ہی فائدہ مند ہے اور ایمان افروز ہے, میں اس لیے بیان کرنے لگا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے اذا اردت ان یحبک اللہ, تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے, فتقہ تقوی الہی اختیار کر. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے. اور جہاں تک دوسری خواہش ہے وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ, تو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق خدا کی مخلوق تجھ سے محبت کرے, تو فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ, تو خدا کی مخلوق سے احسان کر, ان کے ساتھ نیکی کر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال و دولت میں اضافہ فرمائے, زکے, اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے دے رکھی ہے اس کی پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر, زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرماتا ہے جس کی زکات ادا کی گئی ہو.
جی, جی.
اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو صحت مند رہے,
جی,
بیماریوں سے دور رہے, تو پابندی سے صدقہ دیتے رہو. اور فرمایا کہ اور اگر تو طول عمر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عمر دراز عطا فرمائے,
جی,
تو جو جس کو آپ صلہ رحم کہتے ہیں,
جی,
جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جیسے والدین ہیں, اولاد ہیں, بہن بھائی ہیں, اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھ, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز فرمائے گا. اور آخری خواہش یا اس کے لیے جو عمل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نسخے کے طور پر دیں گے, ہمارے بحث ہے آج کے مسائل سے، یہ آخری خواہش ہے اور اس کا عمل وہ متعلق ہے. فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے روز قیامت میرے ساتھ محشور فرمائے، جب نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو. اور بھی بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے کہ ظاہر ہے ہر عبادت اور ہر عمل صالح کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو دوسرے اعمال میں نہیں ہوتی.
صحیح.
ایک شخص جو ایک عرصے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، آپ نے خود پیشکش کی کہ تو نے اتنا عرصہ ہماری خدمت کی ہے، کوئی فرمائش ہو تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں.
واہ.
تو یہ بندہ بھی اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے فوراً کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی مہلت مانگی.
اچھا.
عرض کیا یا رسول اللہ کل تک آپ مجھے مہلت دے دیں،
جی.
میں سوچ کے بتاؤں گا کہ مجھے آپ سے کیا چاہیے.
کیا چاہیے
آپ نے ایک دن کی مہلت
گفتگو جاری ہے.
جی.
یہ موضوع بھی بہت دلچسپ ہے یقیناً.
جی.
اور ہم لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اکرام اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے مولانا صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ وہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیجئے جہاں منقطع ہوا تھا. بسم اللہ.
جی تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن کی آپ نے مہلت دی.
جی.
اور جب دوسرے دن حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا سوچا تم نے کہ ہم کیا تیری خدمت کر سکتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کے پڑوس میں مجھے جگہ چاہیے.
واہ.
تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے سکھایا؟
اچھا.
کہ کل جا کے رسول خدا سے تم نے یہ مانگنا ہے.
جی.
تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی نے نہیں سنایا.
اچھا.
میں نے خود بہت سوچا کہ میں آن حضرت سے کیا مانگوں.
اچھا.
مال دنیا مانگوں، اولاد مانگوں، جس کے بارے میں میں نے سوچا، میں دیکھا کہ اس نے آخر کار فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. تو میں نے سوچا ایسی چیز کی جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. جب اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی پیشکش کر رہی ہے.
جی.
تو ان سے کوئی کام کی فرمائش کی جائے.
عجیب.
اس لیے
بہت ہوشیار
شخص تھا. تو آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی.
اچھا.
یعنی روز قیامت میرے پڑوس میں میرے جوار میں تجھے جگہ مل جائے گی، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا.
اچھا.
اور وہ یہ کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو.
اللہ اکبر.
یعنی طویل سجدے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سجدہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں مقام عنایت فرماتا ہے. اور گزشتہ پروگرام میں میں نے روایت بیان کی تھی کہ نواسے پیغمبر جب سجدہ کر رہے تھے اور ذکر سجدہ پڑھ رہے تھے تو قریب لوگوں نے آپ کے ذکر کو گنا اور یہ سنا کہ آپ نے 60 مرتبہ ذکر سجدہ یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدی کو پڑھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز اور خصوصاً سجدہ کے جو برکات ہیں ان سے بہرمند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ تو ایک عمومی حیثیت تھی جو میں اپنے محترم ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہ رہا تھا.
ماشاءاللہ.
جہاں تک نماز میں سجدے کی فقہی حیثیت کا تعلق ہے.
جی.
وہ یہ ہے کہ جس ہم نے پہلے بھی بارہا عرض کیا.
جی.
کہ بعض اعمال نماز کے واجب ہیں.
جی.
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جان کے ان کو آپ ترک کریں گے تو نماز باطل ہوتی ہے، غلطی سے ترک کریں تو نماز باطل نہیں ہوتی.
جی.
اور بعض اعمال وہ رکن ہیں، جس طرح نیت رکن تھی، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ جان کے چھوڑیں تو بھی نماز باطل ہوگی، غلطی سے یا بھولے سے ترک کریں تو بھی نماز باطل ہوگی. سجدے کا جہاں تک تعلق ہے، ایک سجدہ تقریبا ہر رکعت میں دو سجدے ہوا کرتے ہیں.
جی.
اگر جہاں تک ایک سجدے کا تعلق ہے، ایک سجدہ وہ واجب ہے، رکن نہیں ہے.
صحیح.
بے ہی مانا کہ اگر ایک سجدہ جان بوجھ کے نماز گزار ترک کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی.
صحیح.
غلطی سے ایک سجدہ رہ جائے یا ایک سجدہ زائد انجام دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی.
صحیح.
لیکن دو سجدے یہ رکن ہیں. یعنی دونوں ملا کے رکن ہیں، ایک سجدہ صرف واجب ہے، رکن نہیں ہے،
صحیح،
اور دونوں کو ملا کے رکن ماننے کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر آپ دونوں سجدے ترک کریں تو نماز باطل ہوگی، چاہے آپ دانستہ طور پر جان بوجھ کے ان کو ترک کریں یا غلطی سے یہ رہ جائیں، ترک ہو جائیں
جی.
اسی طرح اگر دونوں سجدوں کو ہم زائد انجام دیتے ہیں دانستہ طور پر یا غلطی سے، تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. ایک سجدہ واجب ہے اور دونوں سجدے ملا کے یہ رکن ہے، یا دونوں زائد انجام پائیں تو بھی نماز باطل
جی.
اور ترک ہو جائیں تو بھی نماز باطل ہوگی.
صحیح.
جی یہ اس کی جو فقہی حیثیت ہے جی. نماز میں سجدے کی.
صحیح جی. اچھا قبلہ، ایک اور سوال ہے اسی سے متعلق کہ واجبات سجدہ کے، یعنی نماز میں ہم سجدہ کس کو کہیں گے؟
اس نقطے بھی کی بھی اس سے پہلے ایک دفعہ سے زیادہ وضاحت ہو چکی کہ واجبات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز میں واجب ہیں
جی،
واجبات سجدہ یعنی سجدے میں جو چیزیں ضروری ہیں
جی،
یعنی جن کے بغیر سجدہ مکمل نہیں ہوتا، جب سجدہ مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو سجدے میں جو چیزیں واجب ہیں ان میں ایک تو سجدے کے دوران سجدہ، یعنی جب انسان
سجدے کے لیے
اپنی پیشانی کو اس چیز پر رکھتا ہے کہ جس پر رکھنا چاہیے
جی،
تو پیشانی کے علاوہ چھ اور اعضاء بدن کو زمین سے لگنا چاہیے.
اچھا.
البتہ یقیناً ہمارے محترم ناظرین اور سامعین متوجہ ہیں کہ صرف پیشانی ہے کہ جس کو یا زمین پر یا زمین سے اگنے والی ان چیزوں پر کہ جو کھائی بھی نہ جائیں اور پہنی بھی نہ جائیں، اس کو پیشانی کو رکھنا ہے.
صحیح.
تو باقی جو اعضاء بدن ہیں، دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں یا دونوں پاؤں کے دونوں انگوٹھے
جی جی.
یہ سات اعضاء بدن ہیں جن کو اعضاء ہفتگانہ کہا جاتا ہے. سات اعضاء بدن کو دوران سجدہ جو ہے نا وہ زمین سے لگنا چاہیے، پیشانی کو صرف مخصوص چیزوں پر رکھنا چاہیے.
صحیح.
زمین بشرطی کی کان نہ ہو
جی.
اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے
جی جی.
جو باقی اعضاء بدن ہیں وہ کسی بھی چیز پر رکھیں، یا عام مٹی پر رکھیں یا فرش پر رکھیں جی. یا کسی کپڑے پر رکھیں. یہ سات اعضاء بدن کا دوران سجدہ زمین سے لگنا یہ ضروری ہے.
صحیح.
یعنی واجبات سجدے میں ایک تو یہ چیز ہے
جی،
اور دوسرے نمبر پر جو چیز سجدے میں واجب ہے
جی
وہ دوران سجدہ
جی
پیشانی کو پتھر یا پتا یا پتھر کے اوپر رکھ کے
جی جی
ذکر.
صحیح.
یا ذکر سجدہ ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ اس میں جو ذکر مطلب کبیر ہے
جی
سبحان ربی الاعلی وبحمدی، یا صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں،
یعنی
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو بھی واجب ادا
جی. اچھا.
وہ ہو جاتا ہے.
اچھا.
تو پہلے پیشانی کو خاک پر رکھنا ہے
ٹھیک،
یا پتھر پر
جی،
اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چھ اعضاء بدن کو بھی
جی.
اور جو دوسرا واجبات سجدہ میں سے یہ کہ سجدے کے دوران ذکر.
صحیح.
اور اس ذکر کے دوران جیسا رکوع میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی نہایت اطمینان کے ساتھ اور قرار کے ساتھ جو ہے نا وہ سکون کی حالت میں ذکر کو پڑھا جائے جی ہاں. جب ذکر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدی ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ حسب توفیق جتنی دفعہ بھی پڑھیں، تو یعنی خاک پر ہونی چاہیے پیشانی کو ذکر کے دوران.
صحیح.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ پیشانی نہیں رکھی سجدگاہ کے اوپر
جی جی،
یا سجدگاہ سے سر اٹھاتے وقت انسان وہ ذکر پڑھ رہا ہوتا ہے
جی،
یہ ذکر کافی نہیں ہے، واجب ادا نہیں ہوگا
جی.
اس کے نتیجے میں انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. تو ایک ذکر ہے، اور پھر صرف ذکر کے بعد جس طرح رکوع میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا
جی،
بعض اوقات کچھ لوگ حالت رکوع سے ہی سجدے کے لیے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں
جی جی،
یا رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں جو کہ ناکافی ہے. اسی طرح سجدے کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد مکمل طور پر بیٹھ جانا چاہیے, اس طرح تشہد کے دوران انسان بیٹھتا ہے یا سلام کے دوران بیٹھتا ہے, اس طرح مکمل طور پر وہ بیٹھ جائے.
ٹھیک,
مثلا پہلے سجدے کے بعد بطور مستحب وہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں, یا استغفر اللہ اگر نہیں بھی کہتا, جلدی ہے, نماز کا وقت تنگ ہے, سر مکمل طور پر اٹھائے, بیٹھ جائے اور پھر وہ سجدے میں وہ چلا جائے. یا یہ غلطی بھی عام طور پر کی جاتی ہے, تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدے کے لیے چلے, تو سر اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے. جی ہاں, یہ بیان کیا جا چکا. اور جی ہاں, اور جو چوتھا واجب ہے وہ یہ ہے کہ جو سات اعضاء بدن زمین پر رکھے گئے ہیں, ذکر کے دوران ان میں سے کسی عضو کو زمین سے نہ اٹھائے.
اچھا,
البتہ اگر پیشانی کو دوبارہ اٹھا کے رکھے گا تو یہ سجدہ گویا ہے وہ مقرر سمجھا جائے گا.
اچھا, دو سجدے ہو جائیں گے,
وہ دو سجدے ہو جائیں گے.
اچھا,
یا یعنی اگر
ایک سجدے کا
ایک دفعہ, جی ہاں, ایک سجدے کا اضافہ ہو جائے گا.
صحیح,
تو باقی جو اعضاء بدن ہیں, دونوں ہتھیلیاں ہیں, گھٹنے ہیں یا دونوں انگوٹھے, ان کو ذکر کے دوران زمین سے نہیں اٹھنا چاہیے.
صحیح,
یا بالکل زمین سے ان اعضاء, یہ اعضاء جو ہے ان کو
لگے رہنا
چاہیے.
صحیح,
دوران سجدہ ان میں سے اگر کسی کو زمین سے اٹھا لیں تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اور جی ہاں, یہ بھی بیان کیا گیا. اور چھٹا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جو سجدے کی جگہ ہے وہ اس کے موازی ہو, یعنی سجدے کی جگہ اور یہ انسان جہاں زمین کے جس حصے پر گھٹنے رکھتا ہے یا جہاں انسان کے انگوٹھے لگتے ہیں وہ ان کی سطح جو ہے نا وہ برابر ہو.
اچھا,
یعنی بہت زیادہ اونچائی یا اترائی جو ہے نا وہ نہ ہو. معمولی مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اینٹ کے برابر اگر وہ اونچ نیچ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا,
اس سے زیادہ مقدار میں اگر وہ
سجدے والی جگہ جس وہ انسان کی یعنی زیادہ اونچی یا زیادہ نیچی نہیں ہونی چاہیے,
نہیں ہونی چاہیے بالکل, یعنی
انگلیا وہ
زانو رکھنے کی جگہ اور انگوٹھے رکھنے کی جگہ اور پیشانی کی جگہ, ان کو ان کی سطح جو ہے اس کو برابر ہونی چاہیے.
صحیح,
اور مثلا یہ ایک اینٹ کی مقدار بیان کی گئی ہے, اور بعض نے چار جو ہے نا وہ انگلیوں, چار انگلیاں, اور وہ بھی اس طرح سے ملا کے,
جی
یا یعنی اس طرح انگلیوں کو پھیلایا جائے تو ظاہر یہ اونچائی
زیادہ ہو
جاتی ہے.
جی,
تو یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں.
صحیح,
تو وہ جتنی اونچائی بنتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سجدے کے بارے میں بہت خوبصورت روایات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں, سجدے کے نہایت اہم مسائل سے ناظرین کو آگاہ فرمایا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے مزید استفادہ کریں گے. ناظرین کرام, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے, لیکن ہمیں انتظار رہے گا آپ کی ای میلز کا. دیے گئے ایڈریس پر اپنی ای میل ہمیں لکھنا مت بھولیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.